وہاں تک یہ سلسلہ برابر کر لیتا ہے. یہاں بھی رب کا تذکرہ پہلے ہے اور ملک یا مالک کا تذکرہ اس کے بعد ہے. وہاں بھی رب کا تذکرہ پہلے ہے اور فوراً اس کے بعد ملک کا تذکرہ. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. تو اگر ملک خدا اور مالکیت خدا اور ملکیت خدا ملک خدا اور ملک خدا کی بحث کوئی شروع کرے تو سورہ حمد سے لے کر سورہ الناس تک قرآن مجید میں آیتیں ایک کے بعد ایک رہنمائی کے لیے آگے بڑھتی ہیں. ان تمام آیتوں کو جمع کیجیے اور پھر میرا یہ جملہ یاد رکھیے کہ سورہ حمد میں جو مالکیت و ملکیت حق کا بیان ہے اور سورہ ناس تک جس کی تفصیل ہے وہ پوری تفصیلی جب سمٹتی ہے تو ایک اس لام میں سمٹ آتی ہے جو لہو میں لام موجود ہے. لہو ماں سماوات وہاں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اسی کا ہے, اسی کے لیے ہے, مالکیت اسی کی ہے, ملکیت اسی کی ہے, ملکیت اسی کی ہے, جو کچھ ہے ملک اس کی ہے, جو کچھ ہے ملک اس کا ہے. اب آپ سمجھے کتنا پھیلا ہوا مضمون ہے, لیکن پھر وہی دکھائیے کہ سورہ حمد سے لے کر سورہ ناس تک پھیلتا چلا جاتا ہے, سمٹے تو لہو کے لام میں سمٹ آتا ہے. لہو ماں سما یہ ہے قرآن, یہ ہے قرآن کی بلاغت. یہاں آپ کو لام کی بلاغت اگر سمجھ میں نہ آئے تو بے کی بلاغت پہ غور کر لیجیے نا.
خود واہ واہ سبحان اللہ
سبحان اللہ اگر کہتے ہیں تو کس کے لیے کہتے ہیں؟ میرے لیے، اپنے لیے؟ سبحان اللہ، اللہ کے لیے کہتے ہیں نا، سبحان اللہ. کیا کہنا اس کا پروردگار، کیسا پاک ہے، کیسا منزہ ہے، کیسا مقدس ہے وہ جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا بادشاہ ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، پالنے والا بھی ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا اور پلٹ کے ہمیں اسی کے پاس جانا ہے. ملک خدا کی وسعت نام و تنانی ہے. کوئی ملک خدا کی حدیں بنا نہیں سکتا، نہیں لگا سکتا کوئی ملک خدا کی حد. جہاں تک ملک خدا ہے وہ رب العالمین ہے، وہاں تک اس کا حکم بھی نافذ ہے اور اس کا نظام بھی قائم ہے. وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ بادشاہ کی جغرافیائی حدیں تو بہت دور دور تک ہیں لیکن بادشاہت قلعے میں سمجھی ہوئی ہے، ایسا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کو سمجھیں. اہل ایمان کے لیے پھر کہوں گا، اہل ایمان کے لیے سمجھنا آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن جو ایمان میں راسخ نہیں ہے ان کے لیے مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں مشکل ہے، فکری مشکل ہے، عملی مشکل ہے، علمی مشکل ہے، وجدانی مشکل ہے، ہر طرح کی مشکل. صرف مشکلات ہی کا بیان کروں تو ابھی 10-12 مجلسیں اور ہو جائیں. خدا کی سمجھنے میں مشکلات کیا ہیں؟ بول کے خدا کو سمجھنے میں ایک مسلمان کے لیے بھی مشکلیں کیا کیا ہیں؟ مسلمان کے لیے کیا کیا مشکل؟ کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے کے بعد اس کلمے کو دل تک پہنچانا کتنی بڑی اور لمبی مسافت کو طے کرنے کے برابر ہے. زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا اور دل تک پہنچانا آسان نہیں ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں گزارش کر رہا ہوں، یہ آیت آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، پھر وہ کر کر سنا رہا ہوں. ہر فرد سوچے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے کلمہ مبارک لا الہ الا اللہ تعلیم فرمایا، تلقین فرمایا، وضیعت فرمایا. اور جب لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سامنے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے، تو حضرت آپ نے کیا فرمایا؟ قالت الاعراب آمنا. اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے. اب بس تاریخ اسلام کی جدلیت دیکھیے، بہت بڑی جدلیت ہے. جو لوگ مارکسزم اور تاریخی جدلیت اور مادی جدلیت اور میٹیریل بیلنٹسزم وغیرہ پر گفتگو کرتے ہیں اور جب تاریخ پر گفتگو کرتے ہیں، ان کے لیے یہ نئی قسم کی جدلیت ہے کہ اسلامی تاریخ کی ایک جدلیت دور پیغمبر سے آج تک چلی آ رہی ہے. کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کے مقابلے میں کہنا پڑتا ہے جو ایمان نہیں لائے. عجب جدلیت ہے کہ کہنے والا کہہ رہا ہے ہم ایمان لے آئے، جواب دیا جا رہا ہے تو ایمان نہیں لائے. بڑی بحث ہے یہاں، علمی بحث بھی ہے، تاریخی بحث بھی ہے. بس میں صرف فہرست بار عنوان گناتا چلا جاتا ہوں. سوچیے نا، قال للعرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ وہی بتا سکتا ہے نا جو دلوں کی خبر رکھتا ہو. ہم آپ یہ نہیں کر سکتے. ہم آپ اگر کہیں تو حد سے تجاوز ہوگا. ہم نہیں کہہ سکتے کوئی شخص آئے کہ میں مومن ہوں, ہم کہے تو مومن نہیں ہے, ہمیں یہ اختیار نہیں ہے. مگر یہ کہ ایسے ارائے موجود ہوں, ایسی علامتیں موجود ہوں, ایسے دلائل موجود ہوں کہ جن کی روشنی میں ہم کہہ سکیں کہ تم ایمان نہیں لائے. مثلا کوئی شخص اپنے ایمان کا اعلان کر رہا ہو اور ہر دوسرے صاحب ایمان کے ایمان کا انکار کر رہا ہو, تو اس وقت ہم کہیں گے کہ بھئی تم خود ایمان نہیں لائے ہو, ابھی تمہارے دل تک ایمان نہیں پہنچا. اگر دل تک ایمان پہنچ گیا ہوتا تو لبوں پر رقص کرتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ پر اتنے نازاں نہ ہوتے اور تم دوسروں کے ایمان پر شک نہ کرتے. اور صرف شک ہی نہیں, اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا مدعی ہے اور مسلمانوں کو تحقیر کر رہا ہے بغیر کسی حجت شرعی کے, جس کا جی چاہے آ کر مجھ سے مناظرہ کر لے, جس کا جی چاہے آج کر آ کر مجھ سے مباحثہ کر لے, آج جو لوگ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہہ کر دوسرے مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں کسی حجت شرعی کی بنا پر, کوئی دلیل شرعی کسی بھی فکر کی روشنی میں, کسی بھی فکر کی روشنی میں, مگر یہ کہ یہود نے کوئی نئی فقہ بنا کے دے دی ہو. مگر یہ کہ اسلام کے دشمنوں نے کوئی نئی فقہ بنا کے دے دی ہو آپ کو, ورنہ کوئی جواز نہیں ہے. مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے. چھوٹا سا فکرا بس عرض کر کے آگے بڑھوں. دیکھیں میرا تعلق کسی سیاست سے نہیں ہے, کسی حزب سے نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی سیاست ہو تو بس سیاست الہیہ ہو, اگر کوئی سیاست ہو تو سیاست اسلام ہو, سیاست محمدیہ ہو, کوئی سیاست ہو تو سیاست قرآن ہو, کوئی سیاست ہو تو سیاست علویہ ہو, کوئی سیاست ہو تو سیاست حسنیہ ہو, کوئی سیاست ہو تو سیاست حسینیہ ہو, کوئی سیاست ہو تو سیاست ثقلین ہو, میری کوشش یہ ہے کہ میں اگر کچھ بن سکوں تو ملک خدا کا ایک ادنا شہری بن جاؤں. ایک فقرہ سن لیجیے. ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا بغیر کسی حجت شرعی, بغیر کسی جواز کے, بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی عدت کے قتل کر دیا, یا کوئی بہت ہی معمولی سا سبب تھا جو موجب قتل نہیں تھا. اور حضرت کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت نے جملہ کیا کہا, بھائی ہو تجھ پر خدا کی اپنی رحمت سے دور کرے, تم نے اللہ کی بنائی ہوئی عمارت کو منہدم کیا ہے. اللہ یہ کس نے بنایا ہے؟ کلیہ تو سبھی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ رحم مادر میں صورتیں کون بناتا ہے, وہ صورت گر کون ہے جو رحم مادر میں لڑکی اور لڑکا بناتا ہے؟ تو یہ آپ کی صورتیں کس نے بنائی, انسان کی صورتیں کس نے بنائی, پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ کی بنائی ہوئی عمارت کو منہدم کیا ہے. اس کے معنی عمارت سے مراد کہ اینٹ و پتھر کی عمارتیں نہیں ہیں, اصل عمارت یہ ہے جو خدا نے بنائی ہے. اب اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر عام انسانوں کا قتل عام کر رہا ہو تو ہمیں حق پہنچتا ہے کیا کہیں تو خود مسلمان نہیں ہے. لیکن حق سبحانہ و تعالی دلوں کی خبر رکھتا ہے کہ اس نے فرما دیا اپنے حبیب سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو اور دل تمہارے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا. ایمان کب داخل ہوگا دل میں؟ جب ہم اپنے دل میں خدا کے علاوہ کسی اور کو نہ بسائیں, مسلمان ہوں, خدا سے محبت کر کے تو دیکھو, خدا کو دل میں بسا کے تو دیکھو, پھر دیکھو خدا کیسا اقتدار تمہیں عطا کرتا ہے زندگی. پھر دوہراؤں گا یہ جملہ, اور یہاں اس ممبر پر اس سال کی آخری مجلس ہے, اور یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آئندہ مجھے وہ کس منبر پر اور کہاں شرف ذکر مولا عطا فرمائے گا. ہم تو بندے ہیں, شوقوں کے بندے ہیں. اس سال میری آخری میں کسی یہاں پر تو پھر یہ دوہرا دوں جملہ کہ نماز و مجلس شبیر کا ایک مزاج. جس طرح معصوم نے کہا ہر نماز کے بعد تمہارے نفس میں بلندی پیدا ہونی چاہیے, اسی طرح ہر مجلس کے بعد ہمارے نفس میں بلندی پیدا ہونی چاہیے. معرفت میں بلندی, کردار میں بلندی, سیرت میں بلندی, نیت میں اخلاص. توجہ فرمائے, جب نیت میں اخلاص پیدا ہو اور دل میں خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو تو ملک خدا کی حدیں روشن ہونے لگتی ہیں اور دقیق سے دقیق مسئلے سمجھ میں آنے لگتے ہیں. لیکن بہت تہذیب گفتگو ہے, واقعی میرے لیے بہت مشکل ہے کہ محدود وقت میں کیا کیا عرض کروں, کتنے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں. ایک طرف یہ مسئلہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے ہر شے مل کے خدا ہے اور ہر شے پر مل کے خدا قائم ہے, اقتدار الہی قائم ہے, نافذ ہے. نہ صرف ملک پر بلکہ ملکوت پر بھی. یہ دو طرح کی چیزیں تو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ ایک میٹر ہے اور ایک انرجی, ایک ڈوالٹی تو یہی ہے, ایک تنویر ہے. دوسری ہے میٹر اور اینٹی میٹر کا ایک تصور آیا ہے. یہ سب باتیں تفصیل سے تو میں نہیں عرض کر سکتا, جو سائنس کے طلبہ ضور کرتے ہیں اہل نظر اہل مطالعہ وہ جانتے ہیں. ہم ایک واحد کے قائل ہیں, ایک باطن کے, ایک جسم کے قائل ہیں, ایک روح کے. ہم ایک عالم مرئی ہمارے سامنے ہے جو ان آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے, ایک عالم نامرئی ہے جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا, صرف عقل کی آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے. خود سائنس, خود سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ بعض چیزیں اس آنکھ سے نظر नहीं आ सकती हैं। और इस महदूद कायनात में बास चीजों का कमाल ये है कि वो इस आंख से नजर आए और बास चीजों का कमाल ये है कि वो इस आंख से नजर न आए। इस शय का कमाल ये है कि वो इस आंख से नजर आए, वो नजर न आए तो नक्श है। जिस शय का कमाल ये है कि वो इस आंख से नजर ना आए और वो इस आंख से नजर आ जाए तो नक्श है। नक्श और कमाल इस कायनात में ये भी रिलेटिव टर्म्स हैं, ये भी रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है। बहरहाल जैसे मैटर और एंटी मैटर है, जैसे मैटर और एनर्जी है, इसी तरह अवालिम की बहुत सी सतहे हैं और बहुत से अकसाम और मरातिब और दरजात हैं आलम के, अवालिम के, वजूद के, हस्ती के। मगर मसलन अहले इरफान के आप देखिए, वो कहते हैं कि लाहूत है, जबरूत है, मलकूत है, नासूत है, कौन जामे है, ये इस्तिलाहें मौजूद हैं। ये तमाम की तमाम इस्तिलाहें बेआईन ही कुरान मजीद में मुश्किल से मिलेगी। मगर दो इस्तिलाहें जो हैं कुरान में, एक है मुल्क और एक है मलकूत, ये दोनों इस्तिलाहें कुरानी हैं। तवज्जो रखिएगा, इल्मी बहस है, फलसफियाना बहस है, लेकिन आप तो आदि हो गए हैं मेरे इस सितम के। दो कलिमात कुरान मजीद में, मुल्क और मलकूत, खुदा की कसम हमारी जाने निसार हो जाए, हुस्नो फसाहतो बलाहत कलाम बारी ताला पर कि उसने दोनों जगहों दोनों मकामात का बयान किस अंदाज से किया है। मुल्क का बयान बार बार हुआ, मलकूत का बयान भी बार बार हुआ। मुल्क और मलकूत ये सब मुल्क के खुदा में शामिल है। सूरह तबारक का मतला पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल, क्या है, बियदिहिल मुल्क, वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا। एक एक कलेमे पर और सियाक इबारत पर अगर गुफ्तगु कीजिए तो देखिए, इस जमानो मकान में, इस आलम हस्ती में, इस आलम मरहई में, इस आलम मुद्रक महसूस में हयात के मुकाबले में मौत है। इसलिए जहां मुल्क का तस्करा हुआ वहां मौत और हयात का तस्करा हुआ। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة। जो मुल्क का बयान है, मुल्क के हवाले से बयान है, तो मौत और हयात का तज़किरा आ गया। तवज्जो है, दाखिल दार आखिरत क्या है, वइन्ना दारल आखिरत लहियल हयवान, दार आखिरत में मौत नाम की कोई शय नहीं है, हयात ही हयात है। ये दुई, ये सनवियत, ये जुअलिटी यहां है, मगर दार आखिरत में हयात ही हयात है। वइन्नल दार अल आखिरत लहियल हयवान, कुरान मजीद की आयत ये भी है, जहां मुल्क का जिक्र हुआ वहां मौत और हयात का जिक्र आ गया। जहां आखिरत का बयान है सिर्फ, वहां सिर्फ हयात का ऐलान है। तवज्जो है, अच्छा, सूरह मुल्क में कहा गया तबारक अल्लज़ी, तबारक अल्लज़ी, तबारक अल्लज़ी, खुद भी जरा इसकी लज्जत तो महसूस कीजिए। कलाम महबूब की शीरीनी तो महसूस कीजिए। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, यहां भी यद का लफ्ज है और मुल्क का, यद का लफ्ज है, वे यद ही جاء الملک, اس کے ہاتھ میں ملک ہے. سورہ یاسین, یہ سورہ ملک کا مطلع ہے, اور اب پڑھیے سورہ یاسین کا مقطع. سورہ یاسین کا مقطع کیا ہے؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده, کیا ہے؟ ملکوت كل شيء. یہاں بھی یہی ملکوت ہے, وہاں بھی یہی ملک. صرف اشارے یہاں بھی یہی ملکوت, وہاں بھی یہی ملک. اب اندازہ ہوا کہ ملک سے لے کر ملکوت تک ملک خدا ہے. ملکوت سے لے کر ملک تک, ملک سے لے کر ملکوت تک ملک خدا ہے. مگر ایک بات کی طرف غور فرمائیے, جہاں بید ہی ملکوت و کل شعیل کہنا تھا, وہاں پہلے سبحانیت کا اعلان ہوا. فسبحان الذی بید ہی ملکوت و کل شعیل, اور جہاں ملک کا تذکرہ تھا وہاں تبارک الذی کہا گیا. خدا کی قسم, یہ ہے اعجاز قرآن, یہ ہے اعجاز قرآن. جہاں ملکوت کا ذکر ہے وہاں سبحانیت کا ذکر ہے, جہاں ملک کا تذکرہ ہے وہاں تبارک کا کلمہ استعمال ہوا. دونوں میں فرق کیوں ہے؟ یل دونوں جگہ شامل ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, اور وہاں تبارک الذی بیدہ الملک. ید ہے ملک, یہاں بھی ید ہے وہاں بھی ید ہے, توجہ رکھیے گا. مگر ید سے پہلے وہاں تبارک کا کہا, یہاں سبحانہ کہا. فرق کیوں آ گیا؟ یوں ہی بے سبب. قرآن مجید میں جو کلمہ جہاں رکھا جاتا ہے, جہاں رکھا گیا ہے, اس کلمے سے نہ جانے کتنے دلائل, کتنے براہین, کتنے مطالب, کتنے دقائق, کتنے رقائق, کتنے حقائق سامنے آتے ہیں. انبیاء کے لیے حقائق ہیں, اولیاء کے لیے دقائق ہیں, عقلاء کے لیے رقائق ہیں, عوام الناس کے لیے ظاہری حقائق اور دقائق ہیں. یہ تمام ایک ایک کلمے میں کیا کیا سمویا ہوا ہے. یہاں کہا گیا سبحان, فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. وہاں کہا گیا تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. ملک اس عالم ظاہر پہ اطلاق ہوتا ہے, یہ جو نظر آتا ہے, یہ زمین, یہ آسمان, یہ سورج, یہ چاند, جو کچھ نظر آ جائے نگاہوں سے, یا اس میں نظر آنے کی صلاحیت ہو, نظر آنے کے قابل ہو چاہے نظر نہ آئے, نظر آنے کے قابل ہو چاہے نظر نہ آئے, وہ سب شامل ملک ہے. اور جو نظر آنے کے قابل ہی نہ ہو چشم سر سے, جسے صرف چشم عقل دیکھ سکتی ہو, چشم باطن دیکھ سکتی ہو, وہ سب دائرہ ملکوت میں ہے. سبحانہ و تعالیٰ کا اقتدار ملک سے ملکوت تک پھیلا ہوا ہے. اور جب ملک سے ملکوت تک پھیلا ہوا ہے تو جہاں پر اقتدار ہوگا وہاں اس کے لائق انتظام ہوگا. یہ لائق انتظام ہوگا نا, اور جب انتظام ہوگا, انتظام کے لوازمات ہوں گے, تو فوراً عام اپنے عام انسان یہ سوچنے لگتا ہے. ہم جب اس کائنات میں ہوتے ہیں نا, اس زمان و مکان میں چکے ہیں, تو ہم زیادہ تر خدا کو اپنے جیسا ہی تصور کر پاتے ہیں. زیادہ تر یہ ذہنی انسانی کی ایک مجبوری ہے. اور اسی لیے مرحوم علامہ جمیل مدنی نے ये मतलब फरमाया था जो मुझे बहुत पसंद है और कभी कभी तौहीदी मबाहिस में जिक्र कर दिया करता हूँ। फरमाया कि सिफात बख्शे, मकान बख्शे, जगह जगह एक हरम बनाया। सिफात बख्शे, मकान बख्शे, जगह जगह एक हरम बनाया। हमारी सूरत गरी ने आखिर खुदा को भी एक सनम बनाया। हमारी सूरत करी ने आखिर खुदा को भी एक सनम बनाया। तो चूंकि हमारी सूरत गरी का भी दखल है बहुत से मबाहिस में, इसलिए परवरदिगार खुद अपने औसाफ और अपने खसूसियात और अपने कमालात और अपने कवायद और मामलात और मसाइल को बयान करता है, तो वो जो कलिमा इस्तेमाल फरमाता है उसकी अहमियत होती है। जो फरमाए जब मुल्क का बयान हुआ तो तबारका का कलिमा आया, जब मलकूत का बयान आया तो सुभाना का। चूंकि मलकूत वो आलम है जो मारती नहीं है, जब मारती नहीं है तो वहां वही जात कार परमा हो सकती है जो खुद भी मारती ना हो। जो मारती ना हो, जो जिस्म रखता हो, वो उन अशिया पर हुक्मरानी नहीं कर सकता जो जिस्म नहीं रखती। और जो जिस्म नहीं रखता वो दोनों अशिया पर हुक्मरानी कर सकता है, चाहे वो जिस्म रखती हो या जिस्म न रखती हो, मगर उसमें ये कुदरत होनी चाहिए, ये ताकत होनी चाहिए, वो ऐसा अलीम और कदीर होना चाहिए कि जिस्म रखने वाली हर शय की जरूरत को समझता हो और उसको पूरा करने के वसाइल खल्क कर सकता हो। तो वो खुद जिस्म नहीं रखता मगर वो ऐसे वसीले खल्क कर सकता है कि जो जिस्म रखने वाली चीजों की जरूरतों को पूरा कर सके और उन्हें कंट्रोल कर सके। मुल्क और मलकूत दोनों उसके हुदूद इख्तियार और इख्तदार में है। आलम मुल्क पर भी इख्तदार अल्लाह का, आलम मलकूत पर भी इख्तदार अल्लाह का, दोनों पर उसका यकसा इख्तदार। वो खुद जिस्म नहीं रखता। मैंने लफ्ज कुल के बारे में यही इसी मेंबर पे गुजारिश की थी, ये तो हमारे समझाने के लिए, यकूलो लहू कुन फयकून, वो कहता है। कैसे कहता है? हमारी तरह कहता है, जैसे हम कहते सुनते हैं वैसे ही वो कहता सुनता है। नहीं, हम जबान से कहते हैं, कान से सुनते हैं, हम जिस शय से कहते हैं उस शय से सुन नहीं सकते। हम जिस आले से सुनते हैं उस आले से बोल नहीं सकते। परवरदिगार जिस वास्ते से सुनता है उसी वास्ते से बोल सकता है। सुने तो सुनने वाले थे, देखें मकतबे हुसैनी में बैठने वाले कैसे कैसे मौजूआत की कैसी कैसी लज्जत लेते हैं। बात आ गई तो एक गुरेज के साथ बाकी वैसे आपका छोड़ी। مطالعہ کیجیے گا، سوچیے گا، اور جہاں دشواری پیش آئے، یعنی کتاب کی عبارت سمجھ میں نہ آئے، یا خطیب کا فقرہ سمجھ میں نہ آئے، یا آپ کی فکر خود الجھنے لگے، وہاں کیا کیجیے گا؟ وضو کر کے مصلی بچھا دیجیے گا. پروردگار پروردگار ہمیں کون علم دے گا؟ علم تو تیری صفت ہے. علم کہیں کتاب میں ہوتا ہے؟ کتاب میں نہیں ہوتا علم. اسی لیے کوئی لاکھ اٹھا کے کتاب لے کے چلا جائے مگر اسے علم نہیں نصیب ہوگا. ہمارے برادر عزیز جو اسلام اور مسلم خالانا ان کے خرابی سے آپ کو شکرنا ہے اور علماء کو شکرنا ہے. میں تمام اپنے ساتھیوں کا نام نمبر سے اگر لینا شروع کروں تو مجلس میں ایک الگ بات قائم ہو جائے گا. جو دانشور حضرات ہیں, علماء ہیں, طالبان علم ہیں, اسے ان حضرات کو دیکھ کر میری طالب علمانہ رگ جو ہے پڑھنے لگتا ہوں اکثر کہتا ہوں, اور وہ اس لیے تاکہ ہم آپ دونوں مل کر جستجو کریں. جستجو کریں, جب بھی جستجو میں کہیں تھکن کا احساس ہو بس مسلح بچھا دیجیے. ٹھیک ہے, پروردگار شرح صدر کرواتا ہے, مسائل کھول کے سامنے آتا ہے. یہ جو مسئلہ یہاں اس وقت سامنے آ گیا کہ یہاں ہے تبارکہ اور وہاں ہے سبحانہ, اسے کیا مانی؟ بلا وجہ تھوڑی آٹھ دن تک میں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی یاد دہانی کراتا رہا. سبحانہ میں بھی ساری صفات سلبیہ سمجھی ہوئی ہیں اور تبارکہ میں صفات ثبوتیہ سمجھی ہوئی ہیں. جب ملک کی بات ہوئی تو تبارک اللذی بیدہ الملک کا, اور جب ملکوت کی بات ہوئی تو سبحان اللذی بیدہ ملکوت کل شیء فرمایا. کیونکہ ملکوت مادی نہیں ہے, غیر مادی عالم ہے, تو وہاں مادیات اور مادے اور مادیات کی نفی لازمی ہے, جسم و جسمانیت کی نفی لازمی ہے, مکان و مکانیت کی نفی لازمی ہے, زبان و زبانیات کی نفی لازمی ہے. اگر یاد آئے تو میں بس اشارہ کروں کہ یہ سبحانہ اور کہاں کہاں آیا ہے. ہر اس جگہ جہاں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ انسان خدا کو جسم سمجھنے لگے, خدا کو ایک جہت میں قرار دے دے, خدا کو ایک مکان اور محل میں قرار دے دے, وہاں پروردگار سبحانہ کا کلمہ استعمال فرماتا ہے. اسی لیے یہاں جب ملکوت کی بات ہوئی اور اس سے پہلے کہا گیا اپنے ید ہی ید کا کلمہ آیا تو اس سے پہلے کہا سبحانہ, بالکل ویسے جیسے معراج کا تذکرہ جہاں ہوا, اسراء کا تذکرہ جہاں ہوا, کس طرح ذکر کیا ہے پروردگار نے؟ سورہ مبارکہ اسراء کا مطلع یاد ہے نا, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. آیت شروع ہوئی سبحانہ سے, چونکہ معراج پیغمبر کا تذکرہ تھا, پیغمبر کو یہاں اس دنیا میں لوگوں نے جسم کے ساتھ دیکھا, پیغمبر کو مکان میں دیکھا, پیغمبر کو زمان میں دیکھا, پیغمبر کے وجود مبارک و مقدس کو حدود زمان و مکان میں دیکھا, آپ کی شخصیت کو ایک محدود اسٹیج پر دیکھا. اب اس بندے کو پروردگار لے جا رہا ہے ایک خاص سفر پر, تو یہ نہ سمجھا جائے کہ جیسے یہ ہے ویسا ہی وہ ہے, وہ بھی جسم رکھتا ہے, وہ بھی مکانی ہے, وہ بھی زمانی ہے, وہ بھی ایک جہاد میں ہے, وہ بھی ایک سمت میں ہے. سمت کو, جہاد کو, مکان کو, زمان کو, جسم کو, جسمانیت کو, ان سب کی نفی کرنے کے لیے یعنی صفات سلبیہ کو ذہن نشین کرنے کے لیے کلمہ سبحانہ استعمال ہوا. ملکوت کا بیان ہوا تو سبحانہ استعمال ہوا, اور ملک کا بیان ہوا تو تبارکہ استعمال ہوا. اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گا, وقت تیزی سے گزر رہا ہے, گفتگو دقیق ہے, پیچیدہ ہے, تہدار ہے, اس لیے بس گفتگو کو تیزی سے آگے بڑھاؤں گا. ملک خدا کے حدود میں مرائی چیزیں جو کچھ بھی ہیں سب شامل, جو نامرائی چیزیں ہیں وہ سب شامل, اس کا اقتدار بالکل برابر سے دونوں عوالم پر قائم ہے, اور اس کو اپنے اقتدار کے بیان کے لیے لفظ ید کا استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء تبارک الذی بیدہ الملک. ہے، سبحانہ کا اپنا عالم، تبارکہ کا اپنا عالم، ادھر ملک کا اپنا عالم، ملکوت کا اپنا عالم، لیکن یہ جد دونوں میں جو کا تو کیسے شریک ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ، اس کے معنی ہے جو اس خالق نے ملک سے ملکوت تک اپنے ملک کو، اپنی سلطنت کو، اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ایسے مخلوقات بھی بنائے ہیں جن میں ملک کی صفتیں بھی ہیں، ملکوت کی صفتیں بھی ہیں۔
کا حکم نافذ ہوتا ہے،
मुल्क पर भी मलकूत पर भी। अगर मुल्क के खुदा में मोहम्मद की हैसियत समझ में आ जाए तो हुसैन की हैसियत समझना दुश्वार नहीं है। محمد میں دیکھتے ہیں کہ ملکی صفتیں بھی ہیں ملکوتی صفتیں بھی ہیں۔ یہ وہ واسطہ ہے فیض حق ہے جس کے واسطے سے اس حق سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ملکوت پر بھی نافذ ہوتا ہے ملک پر بھی نافذ ہوتا ہے۔ اس کا اقتدار بواسطہ محمد بوسیلہ محمد ملک پر بھی قائم ہے ملکوت پر بھی قائم ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر جہاں جہاں پیغمبر کہیں گے میرا نفس ہے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں حسین میرا مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یہی حدیث ملک خدا نے حسین کے اقتدار کو بھی بیان کر دی ہے۔ صلوات پڑھنے محمد
رسول
نبی، ولی، امام سب ایک ساتھ. کون؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، بات یہ آگے بڑھتی ہے کہ نبوت محمد پر ختم، رسالت محمد پر ختم. کیا امامت کے ختم ہونے کا بھی اعلان کیا ہے؟ ولایت کے ختم ہونے کا بھی اعلان کیا؟ نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس نبوت کے ختم ہونے کا اعلان کیا، ولایت کے جاری رہنے کا اعلان کیا. وہ ولایت جو ذات مصطفیٰ میں تھی، وہی ولایت جاری ہوئی ذات مرتضیٰ میں. من کنت مولا فہذا علی مولا کے یہی معنی ہے، اور کوئی معنی نہیں ہے. جو ولایت، جو اقتدار، وہ حاکمیت جو حضرت حق سبحانہ و تعالی نے ملک و ملکوت پر مصطفیٰ کو عطا کی تھی، وہ حاکمیت جو حق سبحانہ و تعالی نے اللہ نے ملک و ملکوت پر محمد کو عطا کی تھی، وہ حاکمیت، وہ ولایت، وہ مولاہیت، اس کے جاری رہنے کا اعلان ہو رہا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا، جس پر میں اللہ کی طرف سے حاکم ہوں، اب اس کے بعد میرے بعد علی حاکم ہے. نبوت ختم ہو رہی ہے، ملک خدا نیست تو نابود تھوڑی ہو رہا ہے. چیزیں ہیں انہیں ہم بھی پسند کریں، یہ جو تیری ناپسندیدہ چیزیں ہیں उनसे हम भी परहेज करें हैं। इस तरह से मुल्क खुदा का इल्म हासिल करें और मुल्क खुदा के हुक्मरानों का इल्म हासिल करें। ये अंबिया अपने अपने दौर में मुल्क खुदा के हुक्मरान हैं, मगर ये एक निजाम अजीब है। खुदा की कसम जरा साथ दे दीजिए, एक सलवार मशहूर आयत है। खत्म नबूवत में जो आयतें मौजूद हैं, खत्म नबूवत की आयत मौजूद है, सूरह अहज़ाब में मौजूद है, पैगंबर का ऐलान है, मगर इमामत के जारी रहने का बयान कुरान में मौजूद है एक शर्त के साथ कि अल्लाह का कुरान मजीद में। जो लोग कहते हैं कि इमामत कुरान में नहीं है, नजरिया इमामत कुरान में नहीं है, हमारे उस्ताद गिरामी कदर अल्लामा आयतुल्लाह शेख मोहसिन आरा की आली परवरदिगार उनके मरातिब को बुलंद फरमाए, उनके दस्त बाजू को कभी फरमाए और उम्मत को उनके इल्म और इरफान से इस्तेफादे की तौफीक अता फरमाए। उन्होंने मुस्तकिल एक किताब लिखी है कि कुरान मजीद में नजरिया इमामत की, जिसमें तहकीक फरमाई है। बहरहाल बहुत से उलमा ने और भी इस मौजू पर लिखा है, कौन से अपराध ये बावर किए बैठे हुए हैं कि कुरान मजीद में इमामत का इंस्टीट्यूशन मौजूद नहीं है। लेकिन एक आयत भी किसी चीज के बारे में हो तो काफी होती है बात। यहां तो एक से ज्यादा आयतें मौजूद हैं और सबसे वाज़ह बयान उसी एक आयत में सामने आ जाता है जो जनाब इब्राहिम के ताल्लुक से है। सूरह बकरा ही में है, सूरह बकरा की गालिबन आयत नंबर 124 है गालिबन। वही निर्दला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फातमहुन, अल्लाह सुभानहू व तआला ने इब्राहिम की आजमाइश की, इम्तिहान लिया, मुब्तला किया उन्हें, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की तो हक ने क्या फरमाया, इन्नी जाउलुका लिन्नास इमामा। अरे इब्राहिम, मैं तुम्हें तमाम इंसानों के लिए इमाम बना रहा हूं। हम आपको ये दादा कोई ओहदा कोई मनसब कोई जॉब कोई डिजिग्नेशन क्रिएट करें, कोई मनसब बना दे तो बन जाता है। अल्लाह जब बना रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। परवरदिगार ने फरमाया ये मेरा खास अहद है। अहद इलाही है, इमामत अहद इलाही है, वहदा इलाही है। हम भी कुछ और नहीं कहते, आए लेना पड़ा। और फिर ये ऐसा अहद है, ऐसा होता है कि जब नबूवत की बात थी तो जनाब इब्राहिम की एक दुआ और है कि परवरदिगार मकबूस फरमाना एक पैगंबर है। लेकिन यहां जब इमामत की बात हुई तो एक ही बात देखी उन्होंने, क्या फरमाया, जब अल्लाह ने कहा नहीं जाए तो कलिन्ना से इमामा, मैं तुम्हें लोगों के लिए इंसानों के लिए इमाम बना रहा हूं, कहा वमिन ज़ुर्रियती, और मेरी आल से मेरी जरूरियत से मेरी नस्ल से, तो अल्लाह ने फरमाया ला यनालु अहलिल ज़ालिमीन, ज़ालिमों तक मेरा ओहदा नहीं पहुंचेगा। यानी जो मासूम होंगे
کو بھی امام کہہ دیں ایسے ہی حسین کو امام کہیں یہ گستاخی ہے. آپ اس قرآنی مفہوم میں امام کہیں گے, اس الہی مفہوم میں امام کہیں گے. حسین امام ہے اس مفہوم میں جس مفہوم میں ابراہیم امام ہے. حسین امام ہے تو ملک خدا میں حسین کی حیثیت نور روشن ہو جائے, ملک خدا میں حسین کی حیثیت کیا ہے. بس گفتگو سمے کو عمر آپ کے ہومورک کے لیے ایک آیت کی طرف اور اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. کچھ لوگ اہل بیت پیغمبر سے اسی بات پر حسد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں. یہ وہ الزام نہیں ہے جو آپس میں عورتیں ایک دوسرے کو دیتی ہیں, تمہیں مجھ سے بڑی جلن ہے, تمہیں مجھ سے بڑا حسد ہو گیا ہے. نہیں, یہ لفظ حسد میں نہیں استعمال کر رہا ہوں, قرآن نے استعمال کیا. ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. سورہ مبارکہ النساء میں ہے غالباً, اگر میرا حافظہ اس وقت صحیح کام کر رہا ہے, سورہ النساء میں ہے کہ کیا لوگوں سے حسد کرتے ہیں یہ لوگ, کیا ان لوگوں سے یہ لوگ حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے سرفراز کیا ہے. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب ادا کی اور حکمت ادا کی, بات یہ ختم نہیں ہوئی. وہ آتے نہ ہو ملک عظیما, اور ہم نے ملک عظیم ادا کیا ہے. اگر یہ بولت سمجھ میں آ جائے تو ملک خدا میں حسین سمجھ میں آ جائے.
Thank you.
بندے کو تعلیم فرما رہا ہے، حفاظت فرما رہا ہے، عطا فرما رہا ہے. اس عطا میں بیچ میں جبرائیل کو رکھا، یہ شرک ہے؟ نہیں، جبرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں آپ، خود محمد کو تسلیم نہیں کرتے. میں پیسوں کو پھیلانا نہیں چاہتا، سمجھ آ رہی ہے؟ وہی بات کہ دل اگر پہلے ہی سے سنا آشنا ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہر ایک کو قبول کر لیں گے، محمد کو قبول نہیں کر سکتے، ہر ایک کو قبول کر لیں گے، آل محمد کو قبول نہیں کر سکتے. بس اسی کیفیت کا نام تو ہے ناصبی ہونا. نفس کا محاسبہ کر لیجیے گا. محمد اگر دل میں جگہ نہ پائیں، آل محمد اگر دل میں جگہ نہ پائیں، اسی کا نام منافقت ہے، اسی کا نام ناسبیت ہے، اسی کا نام تکبر ہے. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے. بس گفتگو تمام کی میں ختم، اور طاقت ہی نہیں ہے پڑھ کیا پڑھوں. حسین ملک خدا کا وہ حکمراں ہے، وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کا بعض اہل باطن اور اہل صفا نے اعتراف کیا ہے، یہ کہہ کر شاست حسین بادشاہ است حسین. یہ شاعری نہیں ہے کہ ملک خدا میں حسین کے اقتدار کا اعتراف ہے. بس گفتگو ختم ہو گئی. آج نو محرم ہے، اس ادا خانے میں آج آخری مجلس ہے، طاقت میری ختم ہو چکی ہے، مگر آج کم سے کم مجھے دو شہادتوں کا بیان کرنا ہے. ایک وہ سب سے بڑی قربانی حسین کی جو بظاہر بہت چھوٹی نظر آتی ہے،
اللہ نے جس طریقے سے قرآن میں قرض مانگا ہے اور نہ نصرت طلب
طرح حسین ترجمان حق ہے، حسین نصرت طلب کر رہا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حل میں ناصر بھی اکثر ہونا ہے، کوئی مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرے، حل میں وہی پھر یوگی سنا، کوئی فریاد رس ہے جو ہماری فریاد پر فریاد رسی کرے، کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی مگر خیمے سے رونے کی آواز، در خیمہ پر آئے، بہن زینب میں زندہ ہوں ابھی رونے کا کیا سبب؟ بی بی نے کہا بھیا آپ کو معلوم ہے پچھلے 3 دنوں سے 3 راتوں سے اصغر کی کیا کیفیت ہے، پیاس سے گرمی سے بھوک سے اتنا نڈھال ہے، اصغر نہیں بول رہا ہے مگر جیسے ہی آپ نے حل میں ناصر یا سرونا کہا اس بچے نے تڑپ کے خود کو جھولے سے گرا اور اب ماں کے آغوش میں بھی قرار نہیں ہے، اسے تڑپ رہا ہے بچہ جیسے آپ کی آغوش میں جانا چاہتا ہے، آقا حسین نے کہا لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کر دو، علیہ السلام نے بچے کو اپنی گود میں لیا، میدان کی طرف آئے مگر آنے کا انداز یہ تھا کہ دامن آبا سے سایہ، دشمنوں نے سمجھا کہ قرآن لے کر آ رہے ہیں، لیکن حسین قرآن ناطق کا یہ پارا لے کے آ رہے ہیں، آئے میدان میں بلندی پہ کھڑے ہوئے اتمام حجت کے لیے، پہلے خود فرمایا اگر میں تمہاری نگاہوں میں گناہگار ہوں تو یہ شیرخوار بچے نے کیا قصور کیا ہے، یہ شیرخوار بچہ تو دنیا کی کسی شریعت میں کسی قانون میں گناہگار نہیں ہوتا، اور اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ اس کے بہانے سے پانی لے کر میں پی لوں گا تو تم خود آ کر اسے پانی پلا دو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ارباب مقاتل نے یہ جملے بھی نقل کیے ہیں، ممبروں سے یہ جملے ادا ہوتے رہے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ بچے کی طرف دیکھا اور کیا کہا، بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، تم حجت خدا کے فرزند ہو، بیٹا اپنی پیاس کا خود اعلان کر دو، کہتے ہیں کہ اس بچے نے اپنا مرجھایا ہوا چہرہ فوج کی طرف موڑا، ادھر رخ کیا، خشک زبان پھیرنا شروع کی، یہ ایسا مرقع تھا پتھر دل بھی پگھلتے رہ گئے، ایسے اشیاء تڑپ گئے، وہ پھیر کر گریا کرنا شروع کیا، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے اس بچے کو پانی پلا دینا، صغیر کا گلا چھڑا اور صغیر حسین کی شہادت بھی بیان کروں مگر نہیں کر سکوں گا، بس دو فقرے اور عرض کروں، دو فقرے اور عرض کر دوں۔ حضرت سید الشہداء نے بچے کا لہو اپنے رخ پر لیا، بچے کو لیا اور بڑے وقار کے ساتھ سعی فرمانے لگے، بڑے وقار کے ساتھ سعی فرمانے لگے، ہاتھوں پر شہید بچہ ہے، ہاتھوں پر بے شیر کا لاشا ہے، سرکار سید الشہداء کو بھی درد تھا۔ میں کہتا ہوں